أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے سورہ ہود کے اندر ابتدا سورت سے توحید، بعث بعد الموت اور رسالت کا مضمون ذکر فرمایا اور اس کو عقلی دلائل اور منقول دلائل سے خوب اچھی طرح سمجھا دیا تھا. مکی سورتوں کا یہ خاص مضمون ہے ان تینوں باتوں کی تفصیل. ایک تو توحید کے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں. دوسرا اہم مضمون ہے کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انسان ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر ہیں. اور تیسرا بڑا مضمون کہ یہ عقیدہ بنا لو کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، ایک روز ایسا ہوگا کہ دنیا میں مرنے کھپنے کے بعد دوبارہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب سے گزرنا ہے. یہ تین بڑے مضامین تقریباً ہر مکی سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے خوب بیان فرمائے. اس سورت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے ان تینوں مضامین کو خوب بیان فرمایا اور عقلی دلائل، منقول دلائل ان سے اچھی طرح ثابت کیا. اور اس کے بعد چند ایک واقعات ذکر فرمائے انبیاء سابقین علیہ السلام کے، تاکہ ان کا واقعہ سن کر کے، پڑھ کر کے اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرو کہ دیکھو جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، توحید، رسالت اور بعث کا یقین بنایا، چاہے وہ دیکھنے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن نتیجے کے طور پر کامیاب ہوئے. اور جنہوں نے انکار کیا ان پر دنیا کے اندر بھی اللہ کا غضب اترا ہے، گرفت ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کل کی آیات سے شروع فرمایا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام میں بڑے عظیم المرتبت ہیں. 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، لیکن جب دل کے اندر ضد بازی اتر آتی ہے اور آدمی تعصب کی عینک لگا لیتا ہے نا، پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایسا ہی تھا، 80 یا 82 افراد مسلمان ہوئے. کل کی پڑھی گئی آیت کے اندر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے تین اعتراضات کیے، سوال پیش کیا، اعتراض کیا حضرت نوح علیہ السلام پر. پہلا اعتراض تو یہی تھا کہ آپ کیسے نبی ہو گئے، نبی اور پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، انسان کیسے بن سکتا ہے اللہ کا پیغمبر. ایک سوال، ایک اعتراض کیا. دوسرا اعتراض کیا کہ آپ کی بات ہم کیسے مان لیں، قوم کے سرداروں نے کہا آپ کے آگے پیچھے جو چلنے پھرنے والے جو آپ کی بات ماننے والے ہیں وہ تو ہمارے نیچ لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں ذلیل شمار ہوتے ہیں، کیسے ان کے پاس ہم بیٹھیں، آپ کی بات ہم کس طرح سنیں، ہم سے نہیں ہو سکتا، پہلے ان کو ہٹائیں، ان کو بھگا دیں، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کی بات ہم نے سننی ہے یا نہیں سننی ہے. اور تیسرا اعتراض کیا کہ جو نبی ہے اس کو ایک امتیازی شان ہونی چاہیے قوم کے اندر، نہ آپ کے پاس مال، نہ دولت، نہ آپ کے پاس جتھا قبیلہ، یہ باتیں تو نہیں ہیں. نبی تو وہ ہو جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور جو بہت بڑا سردار ہو، بہت بڑا مجلسی ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہوں، ایسا نبی ہونا چاہیے. یہ اعتراضات کیے. اللہ کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی دعوت لے کر اٹھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے مخالفین کی جانب سے یہی اعتراضات ہو رہے ہیں، بالکل یہی اعتراضات. قریش کے بڑے بڑے سردار کہتے ہیں نبوت ملتی تو ان دونوں شہروں سے میں سے کسی بڑے آدمی کو ملتی، آپ تو بالکل گمنام ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں آپ کے بارے میں، من القریتین عظیم. پھر اگر آپ نبی ہیں تو اس کی ایک امتیازی شان ہونی چاہیے، مال کے اندر، جتھے کے اندر، وہ تو آپ کے اندر ہے نہیں. اور ایسی ان کی ایک فرمائش یہ بھی تھی کہ یہ جو آپ کے پاس آنے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا جی، یہ حضرت عمار ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت بلال ہیں، یہ ہمارے کم ترین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر نیچ شمار کیے جاتے ہیں، ان کو اب ہٹا دیں، بھگا دیں، پھر آپ کی بات سنیں گے. بالکل وہی اعتراض جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے سرداروں نے ان کی قوم کے سرداروں نے کیا، ادھر بھی وہی صورتحال ہے. آج کی پڑھی گئی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا جواب یوں دیا، تینوں اعتراضات کے جوابات دیے. پہلی آیت کے اندر سمجھایا کہ تمہارا یہ اعتراض کرنا کہ نبی کا ممتاز ہونا چاہیے، خاص اس کو امتیازی اس کی شان ہو، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ امتیازی شان تمہارے خیال میں مال و دولت کے اعتبار سے ہو، جتھے کے اعتبار سے ہو، یہ درست نہیں ہے. ہاں امتیازی شان اخلاق کے اعتبار سے ہو، کردار کے اعتبار سے ہو، تقوی خدا پرستی کی نسبت سے ہو، معاشرے میں اس کا نام کسی کو اذیت نہ پہنچانے یا تصور نہ کرنے کی شکل میں ہو، یہ امتیازی شان ہونی چاہیے، اور وہ تو میرے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، اور تم اگر نہیں مانتے تو کیا میں زبردستی تمہارے گلے ڈال دوں، یہ نہیں ہو سکتا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بھلا بتاؤ، تم نے کبھی مجھ پر جھوٹ کا تجربہ کیا کسی بھی مرحلے پر؟ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے بالکل شیشے کی طرح آیا ہے، روشن ہے، کوئی اس میں تم نے نقص دیکھا نہیں دیکھا؟ یا کیا یہ کافی نہیں امتیاز کے لیے؟ یہ کافی ہے. باقی دولت اور مال یہ کبھی امتیازی شان کسی کی انسانیت کے لیے امتیازی شان نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں، کبھی ویقدر، اللہ جب چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں، یہ تو کوئی امتیاز نہیں ہے. ایک بات یہ جواب دی. دوسرا جواب دیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہو، تو کیا میں نے تم سے کبھی مانگا ہے کہ سنو ہم تمہیں دین کی بات بتا رہے ہیں تو اس کی اتنی فیس ہے، یہ تمہیں دینا ہی پڑے گا؟ میں تو تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تمہارا مال تم کو مبارک، میں نے کبھی اس پر اجر نہیں مانگا تم سے، میں تو اسی ذات سے اجر لوں گا جو سب کو اجر دینے والے ہیں. اور تمہارا یہ مطالبہ کہ میں ان کو ہٹا دوں اپنے پاس سے، ان کمزور لوگوں کو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میرے اپنے ماننے والے ہیں، ان کا یقین ہے اللہ جل شانہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر، ان کو میں دور نہیں کر سکتا. اور خود سوچو میں ان کو دور کر دوں اور اللہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ قسم، سمجھتے نہیں ہو اس بات کو. میں نے کب کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں؟ کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی میں نے دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. تم کہو کہ فرشتہ ہونا چاہیے. نہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، کچھ بھی دعویٰ نہیں کیا میں نے. میں تو صرف اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. اور اگر تمہارے کہنے کی وجہ سے ان غربا فقرا کو ہٹا دوں، پھر تو میرا شمار بھی ظالموں میں سے ہوگا. آج کی آیات کے مفہوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرما رہے ہیں. اس معاملے میں ان کے کسی بھی مطالبے کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بڑے بڑے رؤسا اور چودھری قسم کے قریش کے لوگ آ گئے تھے. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابی تھے نابینا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی ایک دو تھے. وہ جب آئے تو ابھی خیال ہی گزرا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا ان کو ہٹائیں، ہم بات کرتے ہیں آپ سے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہی ہوا تھا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں بات آ جائے. تو قوم کے سردار ہیں یہ، اگر ایمان لیا تو پوری پوری قوم ایمان لے آتی ہے. ابھی یہ خیال ہی آیا تھا، عمل نہیں کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر وہ جو نابینا صحابی تھے ان کے آنے والے سے تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ ذرا یہ بعد میں آ جاتے. اللہ نے آیت اتاری، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے ان نابینا صحابی کے آنے کی وجہ سے. آپ کو کیا پتا کہ یہ آنے والے آپ کی ایمانی دولت سے اپنے سینوں کو منور کر دیں، اور یہ جو آنے والے ہیں رؤسا یہ نہ مانے. لہذا آئندہ آپ نے اس طرح بالکل نہیں سوچنا، اس طرح بالکل نہیں کرنا. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نبھائی ہے غربا کے ساتھ، مذاکین کے ساتھ. ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کے میدان میں بڑی گہما گہمی ہوگی اور افراتفری، کہاں آپ کو تلاش کروں؟ فرما مجھے غربا اور مساکین کی جماعت میں تلاش کر لینا، وہاں تمہیں مل جاؤں گا. یہ تسلی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہی باتوں کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ دیکھو جو موجود ہیں کام کے اور یقین کرنے والے، ان کو دور کرنے کے لیے غیر طالبین کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو ہٹا دیا اور یہ خیال کہ دوسرے آ جائیں گے تو زیادہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا. بلکہ ہمارے اکابرین کے مزاج تو یہ کہ اللہ جل شانہ جس کام میں لگا دیں، بس اللہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کس سے کب اور کیسا کام لینا ہے، بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے لگا رہے، اس میں لگا رہے. ایسا نہیں کہ جو موجود ہیں ان کو چھوڑ دیا، طالبین کو چھوڑ کر غیر طالبین کے پیچھے نکل گئے، ایسا نہیں کرنے دیا. ہمارے سامنے ابھی دو مہینے پہلے ایک بات ہوئی، لاکھ سمجھایا لیکن اللہ کرے سمجھ میں آ گیا. ایک قاری صاحب تھے، قاری صاحب کی طرح اچھی خاصی کلاس تھی، اس کے مسجد کے متعلق نے کہا کہ قاری صاحب جب تک آپ چلے پہ نہیں جائیں گے نا آپ کی یہ آپ ضرور چلے جائیں. وہ اللہ کا بندہ کلاس چھوڑ کے چلا گیا. 25-30 طلبہ تھے حفظ کے, 12-13 ساری کلاس ٹوٹ گئی. غلط کیا اس نے, جو طالبین جو موجود ہیں ان کو نہیں خراب کرنا ہے. پتہ نہیں کس نے سمجھانے کو علماء نے سمجھایا کہ کلاس آپ کی صحیح چل رہی ہے آپ نے چھوڑ کے نہیں جانا. بس وہ کسی نے ترغیب دی وہ چلے گا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کلاس خراب ہو گئی. 3-4 بچے رہ گئے. جمعہ کے دن وہاں جانا ہوتا ہے مہینے میں ایک دن, پریشان ہو گیا. یہ بیوقوفی ہے, ایسا نہیں کرنا. شریعت مطہرہ جو ہمیں حکم دے رہی ہے, جو آپ کے قریب ہیں, جو آپ کے چاہنے والے ہیں, جو آپ سے دین سیکھنے والے ہیں, ان کو چھوڑ کر غیر طالبین کے پیچھے پڑھنا اور ان کو خراب کر دینا یہ ترتیب نبوی کے خلاف ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور کر کے کافروں کے لیے چادر نہیں بچھائی ہے, ان کو نہیں چھوڑنا ہے قریب والوں کو. ہاں ان کے لیے دعا کرنی ہے کبھی موقع مل جائے تو, ان کو بھی دین کی بات سمجھانی ہے, لیکن اپنی کلاس خراب کر دینی, اپنی جگہ کو خراب کر دینا یہ ترتیب نبوی نہیں ہے. اس کے بارے میں خوب کوشش کرنی چاہیے. خیر ضمنی طور پر یہ بات آ گئی. ترجمہ دیکھیں, فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کے اعتراضات میں کے جواب میں جو بات فرمائی تھی وہ آج کی آیات کے اندر قالا, فرمایا یا قوم, اے میری قوم, ارأیتم, بھلا تم بتاؤ, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں ہوں اپنے پروردگار کی جانب سے ایک دلیل پر, وآتانی رحمتا من عندی, اور اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی اپنے پاس سے, فعمیت علیکم, اور یہ دلیل اور اللہ کی مہربانی تم کو نہ سوجتی ہو, انلزمکموہا, کیا ہم زبردستی اس کو چمٹا دیں گے, وانتم لہا کارہون, اور تم کو پسند نہ کرتے ہو, ایسا نہیں ہوگا. ویا قوم, اے میری قوم, لا اسألکم علیہ مالا, دیکھو تم سے میں اس کام پر کوئی مال نہیں مانگتا, ان اجری الا علی اللہ, بے شک میرا اجر تو اللہ پر ہے, وما انا بطارد الذین آمنوا, اور میں نہیں دور کرنے والا ان کو جو ایمان لے آئے ہیں, انہم ملاقو ربہم, بے شک یہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں, ولکنی اراکم, لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں, قوم تجہلون, ایسی قوم تو تم جہالت برتتی ہو. یا قوم, اے میری قوم, من ینصرنی من اللہ, کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں, ان ترتہم, اگر ان طالبین کو میں نے بھگا دیا, ہٹا دیا تمہارے لیے, افلا تذکرون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو, ولا اقول لکم, اور نہ میں کہتا ہوں تم سے, عندی خزائن اللہ, کہ بے شک میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا اعلم الغیب, نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں, ولا اقول انی ملک, اور کبھی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, ولا اقول, اور میں نہیں کہتا, للذین, ان لوگوں کے بارے میں, تزدری اعینکم, جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں, لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ ان کو خیر نہیں دیں گے, ایسی بات میں نہیں کہتا, اللہ عالم بما فی انفسہم, اللہ خوب جاننے والے ہیں جو ان کی جی میں ان کی طبیعتوں کے اندر ہیں, انی اذل من الظالمین, اگر میں ایسا کہوں یا ایسا کروں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. سمجھا دی بات. آگے قوم کا کیا جواب تھا وہ آگے والی آیت کے اندر ہے جس کو کل پڑھیں گے. اللہ جل شانہ جو واقعات ہمیں سنائے ہیں قرآن پاک کے اندر, انبیاء سابقین کے, ان کی امتوں کے, کامیاب ہونے والوں کے, ناکام ہونے والوں کے, معذب قوموں کے, اللہ ان واقعہ سے صحیح طور پر ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے.